بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پانچ علوم کے متعلق یہ بتایا تھا کہ انسانوں کی تربیت کے لیے ضروری ہیں، اور ان پانچ علوم کا تعین اللہ نے فرمایا ہے. اس میں سے ایک علم یہ تھا کہ انسانوں کا وجود ضروری ہے، کہ اللہ نے کائنات کو ان کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرے، انسانوں کی استعداد کہ ان میں برابر چلتی رہے اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی رہے. تیسرے، انسانوں میں ایسے نظاموں کا رکھنا کہ اپنی نسل کی بقا کے لیے جو جو بھی اسباب اور سامان ہیں اس کو استعمال کریں. اور چوتھے یہ کہ انسان اپنی بقا کے لیے اس کائنات میں اپنے نفع کی چیزوں کو حاصل کرے. اور پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کلام کیا، اور وہ کلام نفسی، اور وہ پوری بحث گزر چکی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کلام جو ہے اللہ کی صفت، وہ علم، ارادہ اور قدرت کے علاوہ ہے، اور ان پانچ سات الفاظ میں انہوں نے علم کلام کے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا حصہ بھی ہیں، الگ بھی ہیں. اور حنفیہ میں ایک مسلک یہ ہے جو عام طور پہ علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ لا غیر ولا عین، اللہ کی صفات نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین اس کا حصہ ہیں، اور نہ ہی وہ اس سے الگ کوئی وجود رکھتی ہیں، اور نہ وہ اس کا غیر ہیں، نہ وہ اس کا عین ہے. حنفیہ میں صوفیاء کرام کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. اور علم کلام میں اس بحث نے بہت طول پکڑا ہے، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ صوفیہ چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے قائل ہیں اس کے کہ اللہ کی صفات اس کی ذاتی کا حصہ ہیں، تو یہ بات چندان بعید نہیں. اور وہ اللہ کی صفات کو ذات کا ہی حصہ سمجھتے ہیں. جب وہ ذات کا حصہ ہے تو علم، قدرت، ارادہ، کلام، یہ سب کچھ اللہ ہی کے ساتھ ہے. سب سے اچھی تعبیر اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لاتے ہیں اس کے لیے نعوت کا لفظ، نون، عین، واو اور تا. نعت تعریف کے معنی میں، نعت کسی کی بڑائی بیان کرنے کے معنی میں، پھر نعت کا لفظ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو چیز کہی گئی اس معنی میں استعمال ہونے لگا، اور اسی کی جمع ہے نعوت، یعنی صفات، تعریفوں کا بیان کرنا، تعریف کرنا. اور اسی کو ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد احمد رضا بجنوری، انہوں نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں نقل کیا جب وہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت قائل تھے اور یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر ان کا مسلک لے لیا جائے تو اختلافات ختم ہو جائے. معلوم نہیں حضرت بن نوری نفر اللہ حرکتہ نے کس بنیاد پر یہ بات کہی تھی, کیونکہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں وہ آج کل اہل بدعت کے شعائر میں سے بن گئی ہیں, لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اگر ہو جاتی مکمل اور تفسیر عزیزی وہ پوری لکھ جاتے تو بہت بڑی چیز بن جاتی. لوگ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو اگر پڑھتے تو تفسیر کبیر جو امام راضی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کو بھول جاتے. کل 3.5 پاروں کی تفسیر پہنچ سکی, 2 پارے آخری اور 1.5 پارا پہلا, باقی حضرت نے لکھی نہیں, انتقال فرما گئے. لکھی تھی 1857 میں ضائع ہو گئی. وہ 19ویں صدی جو 1801-2-3 سے شروع ہو کے آخر تک اس اعتبار سے اتنی بری صدی ہے کہ جتنے لوگ اس میں گزرے ہیں ان کے حالات تلاش کرنے ملیں تو 10 سطریں نہیں ملتی, ایک صفحہ نہیں ملتا. آدمی اتنا بڑا اور حالات کیا تھے, کام کیا کیا, جو کام کیا کن حالات میں کیا, کیا محرکات تھے, کس کے شاگرد تھے, یہ بڑے تاریخی حقائق آتے ہیں, کچھ نہیں ملتا. حتیٰ کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات پچھلے کوئی 30-35 سال ہو گئے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے, ہندوستان کیا, پاکستان کیا اور انڈیا آفس لائبریری کیا, 15 صفحے نہیں ملتے شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ پہ جو بیان کیا جا سکے کہ وہ آدمی کیا تھا. اور حال یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے, جب تک اردو دنیا میں ہے کوئی آدمی اس ترجمے سے بے نیاز ہے, حالات ہی نہیں ملتی. اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں, اتنا انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت رہی ہے, اتنی آگ لگی ہے, اتنے گھر جلائے گئے, اتنے گاؤں جلائے گئے. 1857 کی جنگ آزادی نے پورا ہندوستان تہ و بالا کر کے رکھ دیا, کوئی چیز نہیں ملتی اور اتنی تنگی ہوتی ہے آدمی کرے کیا, اور جو کچھ ہے وہ اتنا ناکافی ہے کہ تحقیق کے لیے چیز نہیں ملتی, تحقیق کا کام اب کرے کوئی کہتے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی 3.5 پارے کی تفسیر وسن کی ملی ہے اور 27 پارے تقریباً جو باقی ہیں اس کی تکمیل ان کے شاگرد مولانا حیدر علی صاحب نے کی, اور مولانا حیدر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نسخہ 27 بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں ہم نے دیکھا ہے, لیکن اب فارسی پڑھنے والے نہیں رہے, اسے چھپوائے گا. جب چھپوائے گا پیسہ بلاک کر بیٹھے گا, وہ کس نے خریدنی ہے کتاب, وہ کسی نے پڑھنی نہیں. غالب کا فارسی کا دیوان نہیں چھپتا اس کے کہ مارکیٹ میں کوئی لینے والا نہیں, اور تاجر کہتا ہے وہ چیز لاؤ مارکیٹ میں جو ہاتھوں ہاتھ بکے اور ہاٹ کیس اور فوراً پیسہ واپس آئے, وہ آتا نہیں, کرے کیا. اس لیے حضرت نے بھی بڑی اچھی تعبیر کی نعوت, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تعبیر کہ اللہ تعالی کی صفتیں بیان کرنا, اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتیں لوگوں کو بتائیں اور تعلیم دی کہ اللہ کی تعریف کرو, اور اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جس کی تعریف کرتا ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تعریف کرنے سے, بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے. ایک بچہ ہے اور مانتا ہے کسی کو, کہتا ہے آپ میرے والد ہیں, میں ہی جانتا ہوں. والد کو خوشی ہوگی کہ بچے نے اس دعوے کو قائم رکھا کہ میں اس کا والد ہوں. اب جب اسے پتہ ہے والد ہے تو والد کی تعریف کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی کرے گا.
एक बच्चे को ये पता ही नहीं कि मेरा वालिद है मां है बाप है कौन नहीं है बच्चे की उम्र छोटी है बच्चा पागल है बच्चा बेहोश है दीवाना है उसे क्या पता ये कौन सी शख्सियत है कौन सी नहीं नतीजा ये कि वक्त अदा नहीं करेगा ऐसी जो इंसान अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह उससे खुश होता है कि बंदे ने अपनी बंदगी का इजहार किया अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार लोगों को कहता है कि तुम सब मिलके मेरी तकफीर करो मुझे ना चाहे मेरे वजूद को ना मानो मेरी बुराई कुछ करो गनीयुन अनिल आलमीन हम सारी कायनात से बेनियाज और इसीलिए वो कहता है कि उसने हज को फर्ज करार दिया और अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास सबसे पहला घर जो मेरी इबादत के लिए बनाया गया ये बैतुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आपने फरमाया बैतुल्लाह फरिश्तों ने बनाया कर्ज किया गया दूसरा घर खुदा का कौन सा बना था इबादत के लिए इरशाद फरमाया ये तुम्हारा बैतुल मक़दस अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का कितना परतब में 40 साल बाद इसकी तामीर हुई थी हुक्म है दोनों घरों की तरफ सफर करो उमरा करो खास बाप बांधा है कि कोई आदमी बैतुल मक़दस से अहराम बांधे उमरा करने के लिए और फिर वो आए खुदा के घर में बड़ी फजीलत है उसकी उसके गुनाहों के माफ होने की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह जो इस घर को आए उसे ऐसे ही पाक कर दे जैसे तू पहले घर वालों को पाक करता है अल्लाह ने कहा मैं कर दूंगा फिर उन्होंने तीन दुआएं मांगी दो उनमें से कबूल हो गई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदबुल मुफ्रद में वो रिवायत लाए हैं पूरी मुस्तकिल किताबें लिखी हैं मुहद्दिसीन ने कि बैतुल मक़दस में जाने की क्या फजीलत है वहां नमाज पढ़ना 1000 रकअत के बराबर है एक एक नफल दो नफल पढ़े तो उस इंसान को 2000 रकअतों का सवाब मिलेगा सब कुछ है और अल्लाह कहता है कि लोगों आओ इस घर का हज करो बैतुल्लाह का वमन कफर और जो नहीं आएगा सेहत के बावजूद पैसे के बावजूद इन्नल्लाह वलियुन मैं पूरी कायनात से देने आज हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जो तस्बीह अल्लाह की तारीफ बयान करता है उसकी सिफात को अल्लाह खुश होता है अल्लाह ताला के लिए बंदा अपनी बंदगी को पेश करता है कहता है परवरदिगार इस कायनात का मालिक तू ही है अल्लाह रिज़्क तेरे कब्जे में है ऐ परवरदिगार दिन और रात तेरे कब्जे में है मेरी नसीब तेरे कब्जे में है मेरा रिज़्क तेरे पास है वस्समाए रिज़्कुकुम वमा तुअदून अल्लाह तूने कहा है कुरान में कि लोगों तुम्हारा रिज़्क आसमान में है और उसमें है जो मैंने वादा तुमसे किया मेरा वादा है दूंगा वादा है नहीं दूंगा भूखा मार दूंगा कौन पूछ सकता है कौन कह सकता है वादा है कि तुम्हें खुला पैसा कौन पूछ सकता है इसलिए जितनी कोई अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह उतना खुश होता है आदमी दिल में अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह औलाद ये तेरी मिल्कियत है ये परवरदिगार जो घर दिया है ये तेरा है ये पैसा जो है ये इज्जत तेरी ही दी हुई है जितने अच्छी मंसूबात वो अल्लाह की तरफ करता है अल्लाह ये सेहत है तेरी दी हुई है बुरी चीजों की निस्बत नहीं करता कहता अल्लाह बीमार हो गया हूं मैं मेरे पर तू ऐसे ही परवरदिगार तंगी आ गई है मैंने गुनाह किए हैं मेरा रिस्क कुछ बंद हो गया है रुक गया है जो बुरी चीजें उन्हें अपनी तरफ मंसूब करता है जो अच्छी चीजें अल्लाह की तरफ मंसूब करता है अल्लाह खुश होता है इससे कि मेरे बंदे ने बंदगी का इकरार किया इसीलिए शाह साहब कहते हैं कि अल्लाह का कलाम उसका इल्म इरादा कुदरत ये सब अलग सिफात हैं अल्लाह का इल्म अल्लाह जैसा इल्म किसके पास अल्लाह के इल्म में कोई तरतीब नहीं है कि खुदा को 1980 का इल्म आया फिर 1990 का आया फिर 2010 का आ गया फिर 2050 का ऐसे नहीं है अल्लाह पहले दिन भी जानता था जब दिन और रात थे ही नहीं खुदा को उस वक्त भी पता था कि 1980 में क्या होना है खुदा को अब भी पता है उसका इल्म बेयक वक्त है सारी कायनात के इल्म से बेयक वक्त और उसका इल्म इतना बड़ा है वस्या कुर्सी उस समावा की अर्ज آسمانوں کو اور زمین کو اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے. کرسی سے مراد بعض مفسرین نے علم لیا ہے, یعنی اللہ کا علم اس آسمانوں اور زمین سب پہ محیط ہے کوئی چیز. اور اللہ خود کہتا ہے ماتس کو تو میں ورقت درخت سے پتہ جدا نہیں ہوتا. ہمیں علم ہوتا ہے کہ پتہ جدا ہونا ہے یا ہو گیا ہے یا گر گیا ہے یا کیا. ولا رتب ولا یابس. اور لوگوں اس ساری کائنات میں کوئی خشک اور تر کوئی چیز نہیں ہے جس کا ہمیں علم نہ. خشک اور تر میں سمجھانے کو کہا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ نرم گرم, حالات میں نرمی گرمی آتی رہتی ہے تو ہم بھی محاورہ بولتے ہیں. اللہ کہتا ہے کوئی خشک اور تر, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے علم میں نہ. ارادہ ہے, اللہ کا ارادہ بہت بڑی چیز ہے. اس نے ارادہ کیا ایک مرتبہ کے کائنات بنائے دنیا بن گئی. یہ تو جتنے اب سائنسی علوم ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں دن بدن نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ اللہ پہ یقین میں اضافہ کرتی ہیں. جتنا علم کھلتا جا رہا ہے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پرانے زمانے میں کیا علم تھا؟ یہی کہ نر اور مادہ کے تعلق سے ایک وجود جنم میں آتا ہے. اب آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, وہ ڈاکٹر حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اتنی زیادہ ساری کل کائنات کی آبادی وہ ایک مرد میں بھی ہو سکتی ہے, اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس میں سے ایک سپرم لے کے وہ بچہ اس کی تخلیق ہوتی ہے. کیا کیا چیزیں ہیں, باقی سب ختم ہو جاتا ہے. یہ جتنا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے انسانوں کا خدا کے وجود کا یقین اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے وہ ارادہ کرتا ہے. اب یہ اربوں سال پرانی کائنات ہے اور کہتے ہیں کہ بہت سے ستاروں کی روشنی چلی اور وہ اصل منبع جہاں سے روشنی چلی تھی وہ تباہ برباد ہو کے ختم ہو گیا اور وہ روشنی ابھی تک زمین پہ ہی نہیں پہنچی. اب روشنی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں 186,000 میل طے کرتی ہے. روشنی سے بڑی چیز ابھی تک غالباً کوئی نہیں. اب وہ بحث جاری ہے کہ اس سے بڑی چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن روشنی پہ سب متفق ہیں کہ سب سے تیز رفتار چیز کائنات میں روشنی ہے, اور روشنی ابھی تک پہنچی نہیں اور پیچھے وہ ستارے جن سے روشنی آئی تھی وہی ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گئے. اللہ اتنی وسیع کائنات ہے. اس لیے جب ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آخری جنتی سے کہ اچھا تمہیں کتنی جگہ چاہیے, وہ کہے گا اللہ جنت بنائیں گے, جنت چلے جاؤ. جنت سے آپ کی واپسی پہ ووٹ دے گا کہ گئے پروردگار جنت تو ساری بھر گئی کوئی جگہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اچھا کتنی جگہ چاہیے, جس زمین کو تم چھوڑ کے آئے ہو اس جیسی 10 زمینیں تمہیں دے دیں. تو کہے گا تو پروردگار وہ ہے اور میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت, اور آپ نے سب سے کم درجے کی جاگیر اس کی ہو, سب سے کم درجے کی جاگیر آخری جنتی اس زمین سے 10 گنا بڑی زمین اسے مل جائے گی. کرے گا کیا, گھومتا پھرتا رہے گا, سیاحت کرے گا, کیا کرے گا وہ آدمی. اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں, وہ کچھ بھی نہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو 4 فٹ ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے جنت میں, اس کے لیے ساری کائنات سے افضل. اس لیے کہ اللہ کا کہتا ہے لا نصب فیھا, لوگ تم تھکو گے نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ پیاس نہیں ہے, بھوک نہیں ہے, سورج کی شدت نہیں ہے, سردی کی شدت نہیں ہے, اور انسان کپڑوں کی تمنا کرے گا اور زمین سے کپڑے اگیں گے اور اسے ملیں گے. یہاں سے کپاس اگتی ہے پھر اس کو جاتا ہے کھڈی پہ چڑھاتا ہے کپڑا بنتا ہے. کن کن مراحل میں کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے اللہ کا ارادہ کر لینا ایک کام پر کافی. ارادہ کر لیا کائنات بن گئی. والقدرہ, اور اللہ کی قدرت وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ علم جو ہے اللہ کا یہ قدرت سے بھی بڑی صفت ہے. اگرچہ متکلمین خدا کی صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا درست قرار نہیں دیتے, کہتے ہیں سب اللہ ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا علم قدرت سے بھی بڑی صفت ہے. علم اللہ کا بہت بہت بڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اچھی بات کہی ہے, وہ خضر کے ساتھ ملے اور انہوں نے بس یہ کہہ دیا تھا اتنا اچھا بات کہ دین حضرت آپ سے زیادہ بھی کسی کو علم ہے تو فرمایا نہیں. حقیقت بھی یہی تھی, موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کس کو علم ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اچھا نہیں سمجھا اس کو, کہنا چاہیے تھا کہ علم اللہ کا ہے بس, اپنی ذات کی طرف ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. فرمایا جاؤ ایک ہمارا بندہ ہے اس سے علم حاصل کرو, کہاں ملے گا, کہاں مجمال باہر ہیں جہاں دو دریا ملتے ہیں, دو سمندر جہاں ملتے ہیں. پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو خضر مل گئے. اب انہوں نے کہا موسیٰ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے بھیجا ہے, آپ حضرت رکھ لیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا, مجھے بھی کچھ سکھا دیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو صحیح میں 15 جگہ سے زیادہ لائے اور ہر جگہ نئے سے نیا فائدہ. دونوں چلے سمندر میں اور کشتی میں چڑیا آئی اور اس نے غوطہ لگایا اور پانی پھینکے اڑ گئی. تو خضر نے کہا موسیٰ اس چڑیا نے سمندر میں سے کتنا کم کیے. ان کا موسیٰ تمہارا علم میرا علم اور کائنات کا پورا علم قیامت تک جتنا کچھ بھی خدا دے گا اس کے علم سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے کم کیا. اور پھر محدثین کہتے ہیں کہ سمندر کی کوئی حد تو ہے نا, اللہ کے علم کی حد ہی کوئی نہیں. وہ تو انہوں نے سمجھانے کو سمندر سے تشبیہ دی, ورنہ اللہ کا علم اس علم سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دو طرح کا علم اپنے بندوں کو دیتا ہے, کبھی تکوینیات کا علم دیتا ہے اور کبھی تشریعات کا علم دیتا ہے. اور تشریعات کا علم جنہیں اللہ دیتا ہے وہ تکوین سے بڑھ کے, تکوین کا علم اللہ دے دیتا ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے پرسوں یہ ہونے والا ہے. جہاں اس خدا کے نیک بندے کا تعلق محبت کا ہوتا ہے وہاں کی حالات اطلاعات آنے لگتی ہیں, گویا ادھر سے روشنی وہاں جا کر پڑھنے لگتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی. خواب کے ذریعے خدا بتا دیتا ہے کہ جسے تم سے محبت ہے اس کے یہاں یہ ہونے والا ہے, اس کو بتانا. وہ بتا دیتا ہے کہ تکوینیات کا علم بہت تھوڑی چیز ہے, کوئی اس کی اتنی ویٹیج نہیں ہے, لوگ اس پہ مرتے ہیں پاگل ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے, ہو جاتی ہے. اور جو ہی یہ محبت کا تعلق ٹوٹا بس سب ختم ہو گیا, کچھ پتہ نہیں چلتا کس کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا چیز ہے. وہ محبت کا جو ربط ہوتا ہے وہ خدا مہربانی کرتا ہے. تکوینیات کے علم اس کے یہاں بیٹا ہو جائے, اس کے یہاں بیٹی ہو جائے گی, اس کا رشتہ ہو جائے, یہ ہو جائے گا, بیماری آ جائے گی, اس کو یہ سب تکوینیات کا علم. اور اس سے ہزاروں گنا زیادہ جو چیز حقیقت میں خدا کو پسند ہے اس کے قریب کرتی ہے تو شریعت کا علم ہے. وہ شریعت کی ایسی تشریف کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین پہ جم جاتے ہیں, وہ لوگوں کو اللہ کا حکم بتاتا ہے, لوگوں کا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے, اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی بات سے لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوا, مجھ پر اعتماد مضبوط ہوا, انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی اور آخرت کی لائن اچھی ہو گئی. یہ ہے وہ چیز جو اللہ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے علم دیے, بہت مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرما دیا یہ سفر نہ کرنا, یہاں نہ جانا, اس کا بیٹا فرمایا ایسے ہو جائے گا, اس کی اولاد میں یہ چیز ہو جائے گی, حکم کی اولاد کے متعلق فرمایا کہ مطلب اس کے یہ تھا کہ بڑے نالائق لوگ نکلیں گے, وہی ہوا جو کچھ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا اللہ ایک قمیص تمہیں پہنائے گا, دیکھو لوگ تمہیں وہ قمیص چھینیں گے مت اتارنا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت خلافت چھوڑ دیں, بغاوت ہو گئی ہے مدینہ منورہ میں, باغیوں نے قبضہ کر لیا. تو کہنے لگے قمیص کیسے اتاروں, اس انہوں نے فرمایا تھا نہیں اتارا. جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم براہ راست سنا ہے اس صحابی کے لیے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دونوں برابر. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے, وہ بھی وحی ہے, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تمہیں اللہ علم دے گا, بہت علم مل گیا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا فرمایا وفات سے پہلے کہ لاؤ قلم دوات میں کچھ لکھ دوں. اور پھر فرمایا اچھا دیکھو اللہ میری جگہ اس شخص کو لے آئے گا جس سے خود اللہ خوش ہے, میں بھی خوش ہوں اور ایمان والے بھی خوش ہوں. کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بشارت تھا, وہ آگئے. شہزادی صاحبہ سے کہا بیٹا ہوگا تمہارے یہاں ایسے ہوگا. یہ سب چیزیں محبت کے ساتھ تھی, تعلق کے ساتھ تھی, اور تشریعات شریعت ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طیبہ کا نام, اسی سے اصول قواعد قیاس اجتہاد تفسیر سب کچھ وہاں سے پھوٹے ہیں. تو اس لیے اللہ اپنا علم جب دیتا ہے لوگوں کو تو بہت معمولی, اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کتنا ہے. اور اس پہ انسان کا ظرف وہ برداشت نہیں کر پاتا. بسا اوقات ایسی علمی چیزیں خدا کھول دیتا ہے کہ دل پہ جب ان چیزوں کا انکشافات شروع ہوتے ہیں دل پھٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے, نہیں سنبھال سکتا, اس کی بساط نہیں ہوتی اتنی زیادہ. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, مثنوی معلوم کو پڑھیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو خدا نے ان پہ کھولی ہیں. اور یہ چیزیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ان کے علم کا جو سرا ہے وہ علم الہی سے جڑا ہوا ہے. تو یہ پانچ شگون دیے. پھر اس کے بعد فرشتوں کی تخلیق کی, ان پانچ شگون کو انسانوں میں رکھا, اور پھر اللہ تعالی نے دیکھا جانا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ علم الحق, اللہ نے جانا. اس کا مطلب اللہ کے علم میں تھا, یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز نئے سرے سے جان لی, بلکہ اللہ کے علم میں تھا. ثم لما جاء وقت خلق الملائکہ, جب فرشتوں کی پیدائش کی باری آئی تو اللہ تعالی نے چند فرشتوں کو ان کو پیدا کیا, چند نفوس قدسیہ کو. نسبتها الى نوع الانسان كنسبه القوى العقليه في الواحد منا الى نفسه. تو پھر یہ ہوا کہ اللہ نے کچھ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے انسان کے قوائے عقلیہ ہیں, اور ان کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا. بمحض العنایت بافراد الانسان فاوضع فی صدورهم ذلا من تلک العلوم المحدودہ الموصات فی غیب غیبه فتصورت بصورة روحیت روحیہ و الیہم الاشارۃ فی قولہ تبارک و تعالی الذین یحملون العرش و من حوله. پھر فرشتوں کی تخلیق کا وقت جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ انسانوں کی مصلحت اس میں ہے کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ کے کام کرنے کے لیے بھی ایک مخلوق چاہیے. سو اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی اپنے کلمہ کن کے ذریعے. اور جب آدم کا وقت آیا تو پہلا مسئلہ اس مقام پہ یہ ہے کہ آدمی افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں, اور جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان افضل ہیں, خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہیں, اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں, عام انسان خاص فرشتوں سے افضل نہیں. مثلا ایک آدمی گناہگار ہے, خدا کی نافرمانی کرتا ہے, وہ اللہ کے عام فرشتوں سے تو بہتر ہے لیکن جبریل امین سے تو اچھا نہیں ہے. اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں, اللہ کے خاص فرشتوں جبریل اور میکائیل اسرافیل علیہ السلام, ان سے وہ اچھے ہیں. اس لیے کہ خدا نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے, اور اہل سنت نے اس کی دلیل یہ بھی دی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو فرشتوں کا جب وقت آیا تو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا کہ ہو جاؤ, پیدا ہو گئے, اور جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے خلق تو بھی بدیا, میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پیدا کیا. تو انہوں نے کہا انسان کو خدا کا ہاتھ چھوا ہے, لگا ہے. اب وہ کہتا ہے اس ہاتھ سے مراد قدرت ہے کیا ہے, یہ ایک الگ بحث جو ہو چکی, لیکن انسان افضل ہے, اس کی فرشتے اس کے خادم ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہمارے بندے جب جنت میں آئیں گے تو فرشتے یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے ان کے گھر کے جتنے دروازے ہوں گے فرشتے ان دروازوں سے داخل ہوں گے اور میرے بندوں کو سلام پیش کریں. تو جو سلام پیش کرنے آتا ہے وہ بادشاہ کی خدمت میں جو سلام پیش کرتا ہے تو بادشاہ اس سے افضل ہوتا ہے اور کم درجے کا ہوتا ہے تو اس کے فرشتے کم درجے کی چیز ہیں اللہ نے اپنے کلمہ کن سے انہیں پیدا فرمایا اور اللہ کو معلوم تھا یہ بات کہ انسانوں کی مصلحتوں کے لیے یہ ضروری ہے چنانچہ انسانوں کی پیدائش سے لے کے موت تک کے احوال اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے اور فرشتوں کو ایسا رکھا کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں یہ ہے وہ ٹھوکر جو مشرکین کو لگی ہے کہ انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان جب فرشتوں کو واسطہ دیکھا تو انہوں نے کہا ان فرشتوں کی عبادت کرو یہ خوش ہوں گے اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دیں گے اللہ ان کی مان کے تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیں اور اللہ نے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یشعرون الا المرتضى یہ فرشتے اور ہمارے اچھے بندے کسی کے بارے میں ایک حرف ہمارے سامنے نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم خود راضی نہ ہوں ہم خود اشارہ کرتے ہیں کہو میرے بندوں کے بارے میں ہم خود فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سفارش کرنی ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم میں دخل دے سکے فرشتوں کا تو حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس سوال کا جواب پوچھو میں کئی دن سے سوچ رہا ہوں مجھے اس کے جواب کی سمجھ نہیں آتی تو جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول میں نے اللہ سے پوچھا اور آپ کے سوال میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے اپنا اتنا قرب بخشا کہ آج تک میں خدا کے اتنا قریب نہیں ہوا کبھی اور میرے اور خدا کے درمیان 70,000 نور کے پردے رہے وہ 70,000 میں 70,000 واقعی تھے یا ممکن ہے 10,00,000 ہو اور ممکن ہے 5,00,000 عربی میں 70,000 کے لفظ جو ہے وہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں جیسے قرآن میں آیا کہ اگر آپ 70 بار بھی اس کا جنازہ پڑھیں ہم نہیں بخشیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ 70 سے مراد زیادہ تعداد ہے یعنی بار بار بھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول فرمایا اچھا میں 71 مرتبہ پڑھ دوں گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو محبت اور شفقت کی بنیاد پہ تھا تو جبریل امین نے کہا اتنا آج کر اور اللہ نے اسے کہا کہ یہ جواب دیجیے یہ کہ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی کیا عبادت ہے تم لوگوں کی برکتوں سے انہیں میرا قرب کہیں نصیب ہوتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نیک بندے فرشتے ان کا رزق لے کے آتے وہ اللہ کے حکم سے مشرک اقوام نے سوچا کہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان یہ واسطہ ہے لہذا ان کی عبادت شروع کی جائے یہ خوش ہوں گے اور پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے اگلی نسل نے کہا کہ فرشتے در حقیقت اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ جس طرح بیٹی باپ کے گھر آ جائے تو باپ بڑا ہی اس کا احترام کرتا ہے اور خالی نہیں بھیجتا اسی لیے خدا نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الگ مذکر ولاسا اور تم ایسے نالائق ہو مشرک ہو کہ بیٹے اپنے لیے مانگتے ہو بیٹیاں میرے لیے تجویز کرتے ہو دل کا اذن قسمت دیزا اگر یہ حقیقت بھی مان لی جائے تو بھی بڑا ظلم ہے کہ بیٹیاں کمزور مجھے دیتے اور بیٹے اپنے پاس رکھتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شدت سے نفی فرمائی ہے کہ جو میرے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں اللہ نے کہا انہیں عذاب ہوگا خدا کو ناراضگی ہے غصہ ہے اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ لا یسبقونہ لہو بالقول میں جو کچھ کہہ دوں کسی کی مجال ہے کہ میرے کام میری بات سے آگے بات بڑھا سکے ہم بے امر ہی عاملون اور فرشتے میرے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے میرے فرشتے کیونکہ مخلوق ہے نا اور مخلوق میں بھی انسانوں سے بھی کم درجے کی مخلوق ہے انسان اس سے بھی افضل ہے انسانوں کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی نسبت انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے خوائے پھلی ہیں آسان مثال جیسے ہماری آنکھیں ہیں سننا ہے چکھنا ہے حواس خمسہ ہیں فائیو سینسز ہیں یہ سینسز اگر نہ ہوں تو انسان کے جتنا کم ہو اتنی مصیبت ہے بینائی نہ رہے مشکل ہے سنوائی نہ رہے سنے نہیں تو عذاب ہے چھونے کی حس ختم ہو جائے کوئی کوئلہ رکھ دے ہاتھ جل جائے اور سارا پتہ ہی نہ چلے اس وقت پتہ چلے جب جسم کا وہ حصہ جو احساس کرتا ہے وہاں تک کا اثر پہنچے گا تو پتہ چلے گا کچھ ہوگا ورنہ جل جائے ہر چیز کا یہی حال ہے جو قوت اللہ نے دی ہیں کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے ایک طرف انسانیت اور دوسری طرف رشتوں کو کر دیا کہ رشتے اس کا کام کرتے ہیں رزق کس کے لیے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بچے کی پیدائش سے لے کے موت تک کے فرشتے بیان کیے ہیں جو انسان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں بس یہ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کو اللہ کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار بھی یہ بچہ اپنی بالکل ابتدائی حالت میں ہے پر اللہ چھوڑ دیتا ہے فرشتے کو اور اس بچے کی ابتدائی حالت حتیٰ کہ جب چار مہینے پورے ہوتے ہیں تین چلے 120 دن تو 120 دن کے بعد پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے رب اب اس بچے کا کیا کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا اس میں روح ڈالنا اللہ کی فوجیں ہیں اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ کے لشکر چلتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا اللہ اللہ نے کہا میرے کتنے لشکر چلتے ہیں اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنی فوجیں میری چلتی ہیں مسلم میں مولانا نے لکھا ہے کہ اللہ کی پوری فوج چلتی ہے باپ کی پیٹ سے اور ماں کے جسم کی طرف اور پھر پوری فوج ہے جو ماں کے جسم سے اس دنیا میں آ رہی ہوتی ہے اور پوری فوج ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں جو اس رات کو بالغ ہو کے بچپنے سے بلوغ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر پوری فوج ہے جو بلوغ سے بڑھاپے بڑھاپے سے پھر موت پھر موت سے پوری فوج ہے جو ایک ایک دن قبروں میں اتر رہی ہوتی ہے پوری فوجوں کی فوجیں ہیں جن سے قبروں میں حساب ہو رہا ہوتا ہے ایک دن میں 10,000 آدمی دنیا میں مر جائیں لاکھ آدمی مر جائیں پتہ نہیں کتنے مرتے ہیں کتنے نہیں مرتے یہ ممکن ہے کوئی ڈاٹا کسی نے اکٹھا کیا ہو اللہ نے کہا ما یعلم جنود ربک الا اللہ تیرے پروردگار جو لشکر چل رہے ہیں نا ایک درجے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے لشکر چلتے ہیں یہ تو وہ لشکر ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں خدا کے وہ لشکر جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے فرشتے ہیں ہوا ہے جراثیم ہیں بیماریاں ہیں خوشی اور غم کے جذبات ہیں یہ چیزیں ہیں بخار ہے مثلا بیماریوں میں سے اس کی اپنی خاص شکل ہے ٹی بی ہے اس کی خاص شکل ہے موت کی اپنی ایک شکل ہے زندگی کی اپنی ایک شکل ہے انسان کا نفس جو ہے اس کی اپنی ایک شکل ہے ایک بزرگ کہتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرا نفس بتائیں تو میں نے اپنے نفس کو دیکھا میری طرح کے ایک انسان میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا زرد رنگ تھا اس کا میں نے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں تمہارا ہی نفس ہوں میں نے کہا زرد رنگ کیوں ہے اس نے کہا اس لیے کہ تمہیں زرد رنگ پسند ہے اچھا خوبصورت رنگ ہے نا زرد جو ہوتا ہے خالص گاڑا زرد رنگ چمک والا تو اچھا لگتا ہے تو اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں اس میں ایک بزرگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اب تو کیا حال ہو کہتے تھے میرا اب تو کیا حال ہو لیکن ایک جوانی ایک زمانے میں میں نے کہا کہ مجھے میرا نفس دکھا تو بڑی دعاؤں کے بعد میں نے ایک کتا دیکھا اس کتے کو جو مارتا تھا اس کے پیچھے بھاگ پڑتا تھا میں نے عرض کیا باری تعالیٰ کہ میرا نفس ہے فرمایا کہ ہاں تمہارا نفس ہے عرض کیا کہ یہ کتا ہے تو فرمایا کہ تمہارا تزکیہ نہیں ہوا ہم کر دیں گے اسے انسان بنا دیں میں نے عرض کیا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں گے ہر کتے کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے بھائی یہ تمہاری بری عادت ہے نا جس کی سنتے ہو وہی سمجھ لیتے ہو سچ بولتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہو ہر آدمی سچ نہیں بولا کرتا اس سے اپنی اصلاح کرو ٹھیک کرو اپنے نفس کو ہر اطلاع جو آئے اس کے اوپر یقین نہیں کیا کر لیا کرتے کہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں مجھے بڑا اس سے نفع ہوا میں پہلے سمجھتا ہوں ساری دنیا ہی سچ بولتی ہے پھر اس کے بعد جب سنبھلا تو پتا چلا کہ 90% تو لوگ جھوٹی مجھ سے بول کے چیزیں لے جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کی محبت بھی کبھی کبھی غالب آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے دو غلامیاں مت جمع کرو ایک میرے غلام ہو اور ایک اللہ کے بھی تو اللہ ہی کے غلام رہو جاؤ آزاد مدینہ منورہ میں حتیٰ کہ جو غلام آتے تھے انہیں لوگ سکھا دیتے تھے کہ اللہ سے دعا مانگو ابن عمر تمہیں قریب لے. تو غلام پوچھتے تھے کہ کہتے ہیں جلدی آزادی مل جائے گی, نماز اچھی پڑھنا ابن عمر آزاد کر دیں گے. ہوگی شروع بات, جو غلام آتا تھا لوگ اسے اطلاع, ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام حضرت مجھے خرید لیں مجھے خرید لیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خریدنا شروع کیا اور آزاد بھی ایسی کر دیتے جو اچھی نماز. لوگوں نے کہا حضرت آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو محبت کا یہ بھی ایک رنگ ہے. فرمایا میرے محبوب کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کا, میں اللہ کے لیے دھوکہ بھی کھا لیتا ہوں. فرمایا ان کا نام ہی ایسا ہے جو لیتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی آگے. میں کہتا ہوں ٹھیک, اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا, کہ پیسے ہی خرچ ہوئے نا, غلام آزاد ہو گیا, کسی کا نقصان تو کوئی نہ ہوا. ایک آدمی کو آزادی مل گئی اور مجھے اس کے عوض میں ثواب مل گیا, اللہ خوش ہوا. فرمایا اللہ کے نام پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, چلو ہم یہ بھی کھا لیتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے انسان کا نفس, اس کی بھی اپنا رنگ اور صورتیں, اور ادھر دوسری طرف اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ کے فرشتے انسان کے لیے چیزیں کرتے ہیں, وہ پھر حکم ہوتا ہے یہ مر جائے گا بچہ, پیدا ہی نہیں ہونا زندہ, چھٹی ہو گئی, اتنی اس کی عمر لکھ دو, اتنا اس کا رزق لکھ دو. چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھوا دی جاتی ہیں. لکھایا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی, پھر بتایا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہوگا, پھر بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کا شقی ہے یا سعید ہے, جنتی ہے کہ جہنمی ہے, یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی. اور چوتھی چیز کہ مرے گا کس زمین پہ, تو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ اس کی قبر ہوگی, اور فرشتے وہاں اس جگہ کی مٹی لے کے اس بچے کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تم دیکھو گے کہ اس آدمی کو کبھی اس زمین پہ کوئی کام نہیں پڑا تھا, اور اس کی موت اسے اس زمین پہ لے جاتی ہے, جو ہی وہاں پہنچتا ہے مر جاتا ہے کیونکہ اس مٹی کی کشش نے اسے کھینچتی ہے. یہ چیزیں ہوتی اب فرشتے کرتے ہیں. انسان کو نظر نہیں آتا, پیدا ہوتے ہیں, شیطان آتا ہے اور انسان کو چھوتا ہے اور اس کی پسلیوں میں انگوٹھا چبھوتا ہے, بچہ رو دیتا ہے. اور بھی بڑے سبب, ایک سبب یہ بھی ہے, فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں, پھر اس کا رزق ہے فرشتے لا کے دیتے ہیں, پھر برکتیں ہیں فرشتے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کے لیے انسانوں کو تنہائی درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ فرشتے پھر اسے نہیں چھوڑتے, اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس کائنات میں اتنے فرشتے ہیں. حضرت مجدد القطانی سرحدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے دہلی میں دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ دہلی میں اتنے ہر انسان کے ارد گرد جنات شیاطین اور اللہ کی مخلوقات تھیں کہ اگر فرشتے حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو یہ جنات اور شیاطین اور یہ سب مل کے انسانوں کو چیر پھاڑ کے رکھتے. اللہ نے فرشتوں کو کہا. پھر ایک جگہ اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تھا ایک آدمی کے ساتھ, اس کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے ہاتھ میں جوتا تھا اور جو شیطان جن اس کے قریب آتا تھا اسے مارتا تھا. وہ آدمی اللہ کا کچھ ایسا اچھا بندہ ہوگا کہ شیاطین اور جنات چاہتے تھے کہ اس طرح دنیا سے ختم ہو, اس طرح حساب خدا کی رحمتیں کیوں ہیں. تو فرشتہ اسے جوتا مارتا تھا سر پہ ہٹو اس. اب اگر فرشتے یہ ہٹ جائیں تو اس کائنات میں کیا تباہی مچے وہ ہمیں اندازہ نہیں نا. اس لیے ہمارے لوگ مانتے نہیں فرشتے ہیں یا نہیں. اگر اس جہان کو دیکھیں پھر فرشتے ہیں, پھر وہ رزق ہے, پھر اس کی نماز ہے, پھر اس کا حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرشتے صبح اترتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اسے اور دے دے, اور جو تیرے راستے میں خرچ کو روک رہا ہے خدا اس کی دولت کو ختم کر دے. کتنوں کا رزق اس طرح سے کھلتا ہے. اللہ کے فرشتوں کی کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کئی لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پتلے درجے کے خدا کے نافرمان, اور رزق خدا نہیں روکتا. آج لاکھوں میں تھے کل کروڑوں میں ہوئے, اور کروڑوں چھوڑ کے مرے تو اولاد اربوں تک پہنچ گئی. یہ سب کیا ہے, وہ خرچ کرتا رہا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا رہا. فرشتے کی دعا کو اس کے حق میں, حالانکہ اس سے پتا بھی نہیں کیوں فرشتے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے جہاں تقریباً 10 فرشتوں کو گنا کہ انسان ہر کافر تک کے ساتھ رہتے ہیں. دو یہ جو لکھتے ہیں, دو بوجھ اس کی حفاظت کرتے ہیں آگے پیچھے سے اور ایک فرشتہ اس کے رزق کے لیے اور اسی طرح تفصیل ہے اس کی تفسیر مسجدی میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ نے اس کو بیان کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پہ اکڑ کر چلتا ہے اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا اور فرشتہ لگ جاتا ہے اور وہ بدعا دیتا رہتا ہے کہ اللہ اس شخص نے زمین پہ سر اٹھا لیا اور یہ اس کے نتیجے میں لوگوں پہ ظلم کرے گا یہ متکبر انسان اللہ اس کے غرور کو توڑ دے اور آپ نے فرمایا جن چھپ کے چلتا ہے مطلب یہ کہ عاجزی اس کی طبیعت میں آتی ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہ شخص بڑا اپنے آپ کو کمزور زمین پہ محسوس کر بڑا عاجز ہو گیا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر تو آپ نے من تواضع للہ رفع اللہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنے رکھتا ہے چھوٹا بنائے رکھتا ہے زندگی میں اللہ اس کو بہت عزت دے دیتا ہے یہ سارا فرشتوں کا اور انسان کا آپس کا تعلق ہے پھر موت آ جاتی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کی روح نکالنی ہے پھر کیا کیا چیزیں ہیں پھر قبر ہے وہاں پہ لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو جس طرح انسان میں حواس خمسہ ہوتے ہیں چکھنا سننا دیکھنا اسی طرح دوسری طرف فرشتے ہوتے ہیں کہ فرشتے جیسے انسان کے لیے ضروری ہیں ایسے جیسے کہ انسان کے لیے دیکھنا سننا چکھنا چھونا یہ حواس ضروری ہیں ویسے فرشتے بھی ضروری ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی یہ چیزیں رکھی اور پھر خدا کیا کرتا ہے فاؤزہ اور فی صدور ذلن من تلک العلوم المحدودہ اور پھر کلمہ کن سے انسانوں پر مہربانی فرماتے ہوئے پھر ان کے سینوں میں امانت رکھا ان علوم کے پرتوں کو جو مقرر اور متعین ہو چکے ہیں پس وہ علوم روحانی صورت میں انسانوں کے فرشتوں کی طرف آ گئے اب اللہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو پانچوں علوم انسان کے لیے ضروری تھے اس کا ایک عکس فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس انسان کی حفاظت ضروری ہے اچھا اس آدمی کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ گناہ گار ہے اب جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اللہ نے کہا الذین یحملون العرش ومن حوله اور اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اور عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ خدا سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار فاغفر للذین تابوا اللہ یہ تیرا بندہ تو اس سے توبہ کر رہا ہے گناہ کرنے کے بعد اے پروردگار اسے معاف کر دے تو اس گناہ گار نے توبہ کی پھر فرشتے نے اس کے لیے دعا کی دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اللہ کی رحمت کی صرف حرکت میں آئی اور بندے کی معافی ہو گئی وَتَّبَعُوا سَبِيلَ اللہ وہ بندے جو تیری راہ میں چلتے ہیں پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر عرش کو تھامنے والے فرشتے گناہگار انسانوں کے لیے دعا مانگتے اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ چلتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دیکھا تم نے جو قرآن نے کہی ہے کہ یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں اسی لیے نماز جو ہے یہ خدا کی رحمت کو کھینچتی ہے کہ انسان اس میں اللہ کی تسبیح اور حمد ملا کر بیان کرتا ہے تسبیح اور حمد کیسے سبحانک اللہم و بحمدک اے اللہ سبحانک تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے ہر اس عیب سے جو لوگ تیرے لیے کہتے ہیں و بحمدک اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں تسبیح اور حمد مل گئی اسی لیے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرتے تھے عبداللہ بن مسعود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نماز کے سجدے میں سبحان ربی العظیم اس کے بعد عرض کرتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت وہی ہے سنا سبحانک اللہم و بحمدک ہم جو نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں بس اتنا جملہ اور پھر اس کے بعد لا الہ الا انت اللہ تیری یہ ساری تسبیح پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری تعریف کو ملا کر اور اے رب تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں بڑا پسند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے رات کو اللہ نے نماز کو وتر بنا دیا اور دن کو بھی وتر تاک بنا دی یہ جو مغرب کی نماز ہے نا تین رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک ہے اور پاک عدد کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مغرب کی نماز وتر ہے یعنی پاک ہے. تو دیکھو تمہارے دن کا جو اختتام جس عبادت پہ ہوا ہے وہ عبادت اللہ نے پاک رکھتی, تین رکعتیں رکھتی. یہ دو سنتیں جو ہیں اصل میں تین رکعتوں کو پورا کرنے والی. فجر سے ظہر کے بعد کی سنتیں دو, مغرب کے بعد کی اور عشاء کے بعد کی دو, اور وتر کے بعد کی دو رکعتیں. یہ سب کے سب اپنی سے پہلی نماز کو پورا کرنے والے. ظہر کے بعد کی دو سنتیں, پتہ چلا فرض کر لے کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی نہیں ہوئی, دو سنتیں جب پڑھ کے لوگ ذکر رہے تھے تو امام صاحب نے کہا لوگوں نماز نہیں ہوئی آج, میرا وضو نہیں تھا, یاد نہیں رہا, کپڑے ناپاک تھے, یاد نہیں. ہزار چیزیں عذر ہو سکتا ہے. جس عذر سے پانی کیا, پانی ناپاک تھا, پتہ نہیں چلا, ہزار عذر ہیں. اب انہوں نے لوٹے اور چار فرض پڑھے, تو دو سنتیں تو پہلے پڑھ چکے تھے, کہا کہتے ہیں دو سنتیں دوبارہ پڑھیں گے. اس لیے کہ یہ دو سنتیں در حقیقت چار فرائض کا تکمیل ہے, انہیں پورا کرنے والی ہیں, ان میں شان و شوکت پیدا کرنے کا سبب بنتی. یہی حال مغرب میں بھی ہے, یہی عشاء میں بھی ہے. اور عشاء میں اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تین وتر پڑھنے کے بعد دو نفل پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم دو نفل پڑھتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں لوگ نفل چھوڑ دیتے ہیں نا, تین وتر پڑھے اس کے بعد دو نفل نہیں پڑھے, یہ مناسب بات نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے اگر کوئی آدمی نفل چھوڑ دیتا تھا, تابعین کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ تو دم کٹی عبادت ہے. جیسے لوگ گھوڑا خریدتے ہیں تو دم بھی دیکھتے ہیں کہ لمبی دم ہے, اچھی دم ہے, دم اس کی اچھی ہے, خوبصورت لگے گا. بھینس خریدتے ہیں, دم بھی دیکھتے ہیں کہ دم اچھی ہے, لمبی ہے, کہتے ہیں بھینس کی خوبصورتی ہے. تابعین کہتے ہیں کہ جو آدمی وتر پڑھ لیتا ہے اس کے بعد دو رکعتیں نفل چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی تو دم کٹی عبادت کرتا ہے. یہ چھٹی نماز ہے نا, پانچ فرض نمازیں ہو گئی, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, اور چھٹی یہ وتر ہو گئے. تو وتر کے بعد دو رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پڑھتے تھے. اور کیا پڑھتے تھے؟ پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھا کرتے تھے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. حنفیہ نے اسی لیے اس پہ زور دیا. اور صحیح معنی میں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھو. پھر وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آخری نماز وتر بناؤ تاک. تو وہ کہتے ہیں جو دو رکعتیں ہیں نا یہ تمہارے وتر کی خوبصورتی ہے, اسے ہی پورا کرنے والی ہیں, اس لیے دو رکعتیں پڑھی جائیں. مولانا عبد القادر حصاروی تھے اہل حدیث حضرات میں, انہوں نے بڑا لمبا ایک مرتبہ مضمون لکھا کہ بدعت ہیں اور اسے نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ وہ, اور خدا کی شان اہل حدیث حضرات نہیں اس کا جواب لکھا. انہوں نے کہا حضرت نہ لوگوں کو ایسے کہیں کہ لوگ بدعتی ہو گئے ہیں, یہ دو رکعتیں پڑھنی چاہیے. فلاں 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 روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے, بیٹھ کے پڑھتے تھے, بالکل بیٹھ کے پڑھتے تھے. اب ایک آدمی کہتا ہے میں کھڑے ہو کے پڑھوں, اصولاً کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے, بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ ہی بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں لہٰذا میں بھی بیٹھ کے ہی پڑھوں گا, بالکل ٹھیک ہے, اسے ممکن ہے محبت کی وجہ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے دو سے بھی زیادہ ثواب مل جائے, کیونکہ جذبہ ہے نا اطاعت کا, اس کی مرضی ہے. لیکن قاعدے کے مطابق کھڑے ہو کے پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا, بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا. اب یہ کیا ہے؟ وتر کے بعد کی دو رکعتیں وتر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے, مغرب کے بعد کی دو رکعتیں اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے, اسی کا حصہ ہے. تو دن کی آخر بالکل سورج ڈوب گیا تو عبادت تاک قرار دے دی. رات کی پہلی عبادت کے لیے عشاء کی نماز, یا رات سونے سے پہلے کی آخری عبادت کے لیے وتر کو بنا دیا, تاک بنا دیا. اللہ خود تاک ہے تو دن کا اختتام بھی تاک پہ, رات کا اختتام یا رات کی عبادت کا آغاز بھی تاک پہ کر دیا, تاکہ بندے کو اس تاک سے محبت جب ہوگی یہ چیزیں میری تو بار بار خدا کی وحدانیت کہے گا کہ اللہ ایک ہے, شرک سے بچا رہے گا. اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ دیکھو ہمارے فرشتے دعا مانتے ہیں, تو اللہ نے ان پانچ علوم کا پرتو فرشتوں کو بھی دے دیا کہ میرے بندوں کے ساتھ رہنا ہے, لہذا میرے بندوں کی یہ میں نے فطرت پیدا کی ہے اس کا خیال رکھنا. باقی ہیں انشاءاللہ.